جمعرات 28 جولائی کے سیربین کے ساتھ عادل شاہزیب کا سلام۔ بلوچستان کی صورتحال پر سینٹ میں تحریک التوا پیش۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ ابھی تک لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں۔
145 کے قریب 6-7 مہینے میں لاپتہ ہو چکے ہیں لوگ، تقریباً 50 سے اوپر ہمیں مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، سبا ناز سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ نے بلوچستان میں 1800 سے زائد افراد کی ٹارگٹ کلنگ اور فرقہ واریت میں ہلاکت سے متعلق پیش گوئی کی تھی۔ یہ تحریک التوا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کریم ایس خواجہ نے پیش کی تھی، تاہم اس کو بحث کے لیے منظور کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
تحریک التوا میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 6 سال کے دوران صوبہ بلوچستان میں 1837 افراد ٹارگٹ کلنگ اور فرقہ واریت میں مارے گئے ہیں۔ اس تحریک التوا میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ہلاکتوں کے بارے میں نہ صرف متعلقہ محکموں کو معلوم ہے بلکہ اس کا ذکر ذرائع ابلاغ میں بھی آیا ہے، جس پر سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں افراد کی ہلاکتوں سے متعلق کہیں نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں ہلاکتوں سے متعلق یہ اعداد و شمار درست نہیں ہیں۔ رضا ربانی نے تحریک التوا پیش کرنے والے سینیٹر سے کہا کہ وہ اس بارے میں چھان بین کر کے اعداد و شمار اکٹھے کریں اور دوبارہ اس تحریک کو ایوان میں پیش کریں۔
پاکستان کے شہر کراچی سے بلوچ سماجی کارکن اور پبلشر عبد الواحد بلوچ مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ رشتہ داروں کا الزام ہے کہ انہیں خفیہ ادارے کے اہلکار ساتھ لے گئے ہیں، جبکہ پولیس نے واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ واحد بخش بلوچ کی بیٹی ہانی بلوچ نے اپنے والد کی گمشدگی کے بارے میں بی بی سی کو بتایا۔
اب جمعے کے دن گئے تھے انٹیریئر سنٹ، وہاں سے جب آ رہے تھے واپس، جو انٹری ہوتی ہے مندیر سائڈ ٹول پلازا چیک پوسٹ کے سامنے، دو لوگ سیول ڈریس میں اندر آئے، ابو وین میں سوار تھے اپنے دوست کے ہمراہ۔ پہلے دوست کا شناختی کارڈ دیکھا، پھر ابو کا دیکھا، تو ابو سے کہا کہ اترو باہر نکلو۔ پھر ابو کو ایک ویگو گاڑی تھا جو بلو کلر میں، ابو کو لے کر گئے۔ پھر بعد میں جو مین کا ڈرائیور تھا اس کو کہا کہ آپ لوگ چلے جاؤ۔ اس کے بعد سے ابو کا نہ فون کانٹیکٹ ہے نہ کوئی رابطہ ہے۔
یہ تھی ہانی بلوچ۔ انڈونیشیا کے حکام نے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی جانب سے ایک پاکستانی سمیت 14 غیر ملکیوں کی سزائے موت روکنے کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ سن 2004 میں مغربی جاوا میں اپنی رہائش گاہ سے حراست میں لیے جانے والے ذوالفقار علی کو 300 گرام ہیروئن رکھنے پر سن 2005 میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ لاہور میں ذوالفقار علی کے بیٹے فضل عباس نے اپنے والد کی رہائی کے لیے منعقد ایک مظاہرے میں خبر رساں ادارے رائٹر سے بات کرتے ہوئے کہا،
میری یہی درخواست ہے کہ میرے والد کو جلد از جلد وہاں سے چھڑایا جائے۔ ان کو رات تک کا ٹائم انہوں نے دے دیا ہے، اور میری یہی ممنون صاحب سے اور وزیر اعلیٰ سے یہی درخواست ہے کہ ان کو جلد از جلد وہاں سے چھڑایا جائے۔
سزائے موت پانے والوں میں 52 سالہ پاکستانی شہری ذوالفقار علی کے علاوہ نائجیریا، زمبابوے اور انڈیا کے شہری بھی شامل ہیں۔ ان تمام افراد پر منشیات کی سمگلنگ کا الزام ہے۔ انہیں آج رات فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سزائے موت دی جائے گی۔ انڈیا میں پولیس نے گائے کے تحفظ کے 4 سرگرم کارکنوں کو 2 مسلمان خواتین پر تشدد کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے۔ گزشتہ روز مدھیہ پردیش میں ایک ریلوے اسٹیشن پر انہیں گائے کا گوشت لے جانے کے شبے میں ہجوم نے بری طرح مارا پیٹا، جبکہ گوشت درحقیقت بھینس کا تھا۔ اس واقعے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تھی۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا ہے کہ وہ سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کی طرف سے حالیہ حملوں کے باوجود پناہ گزینوں کے ان کے ملک میں داخلے کی پالیسی ترک نہیں کریں گی، اس حقیقت کے باوجود کہ جرمنی میں پناہ لینے والے 2 افراد جنہوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے نام پر حملے کر کے اس ملک کا مذاق اڑایا جس نے انہیں پناہ دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر ممکن طور پر اپنے ملک میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گی۔
پچھلے کچھ دنوں کے دوران بہت کچھ واضح ہو چکا ہے۔ دہشت گردی کے منظم حملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکام پیشگی انتباہ کے نظام پر توجہ دیں تاکہ مستقبل میں دہشت گردی کے واقعات سے بچا جا سکے۔
روس نے شامی سیکیورٹی فورسز کے محاصرے میں حلب شہر سے عام شہریوں اور غیر مسلح باغیوں کے باہر نکلنے کے لیے راستے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عبید ملک۔
شام کے صدر نے ان تمام باغیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے جو 3 ماہ کے اندر اندر ہتھیار ڈال کر خود کو حوالے کر دیں۔ حکومتی فورسز نے حلب کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور باغیوں کے زیر قبضہ علاقے سے ان کا رابطہ منقطع کر دیا۔ شامی فورسز کو اس پیش قدمی میں روسی فضائیہ کی مدد حاصل ہے اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے کیونکہ اب بھی وہاں 3 لاکھ لوگ موجود ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی پولیس نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ رواں سال صوبے میں 750 سے زیادہ بچے اغوا ہوئے ہیں، جن میں سے 715 کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سربین کے بڑے موضوع کی طرف۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ نے بلوچستان میں 1800 سے زیادہ افراد کی ٹارگٹ کلنگ اور فرقہ واریت میں ہلاکت سے متعلق پیش کی گئی تحریک التوا کو بحث کے لیے منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ ان کی نظر میں اعداد و شمار میں کچھ ابہام ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کریم احمد خواجہ کی طرف سے سینٹ کے اجلاس میں پیش کی گئی تحریک التوا میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 6 سال کے دوران رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں 1837 افراد ٹارگٹ کلنگ اور فرقہ واریت میں مارے گئے ہیں۔ اس تحریک التوا میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ہلاکتوں کے بارے میں نہ صرف متعلقہ محکموں کو معلوم ہے بلکہ اس کا ذکر ذرائع ابلاغ میں بھی آیا ہے، جس پر سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں افراد کی ہلاکتوں سے متعلق کہیں نہیں سنا، اور نہ ہی کچھ عرصہ پہلے سینٹ کے اجلاس میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق صوبے میں ٹارگٹ کلنگ اور فرقہ واریت میں اتنی زیادہ ہلاکتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں ہلاکتوں سے متعلق یہ اعداد و شمار درست نہیں ہیں۔ رضا ربانی نے تحریک التوا پیش کرنے والے سینیٹر سے کہا کہ وہ اس بارے میں چھان بین کر کے اعداد و شمار اکٹھے کریں اور دوبارہ اس تحریک کو ایوان میں پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ان اعداد و شمار کی تصدیق نہیں ہو جاتی، اس وقت تک تحریک التوا کو بحث کے لیے منظور نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور مختلف علاقوں سے ملنے والی تشدد زدہ لاشوں کے بارے میں آوازیں بلند کرتی رہی ہیں، اور یہ تنظیمیں وہاں پر موجود سیکورٹی فورسز پر ان واقعات میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتی ہیں۔ تاہم صوبائی حکومت اور سیکورٹی فورسز کے حکام ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
کراچی سے بلوچ سماجی کارکن اور پبلشر عبدالواحد بلوچ مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان کے رشتہ داروں کا الزام ہے کہ انہیں خفیہ ادارے کے اہلکار ساتھ لے گئے ہیں، جبکہ پولیس نے اس واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ کراچی اور بلوچستان میں جبری گمشدگی کا سلسلہ جوں کا توں جاری ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
عبدالواحد بلوچ سول اسپتال کراچی میں ٹیلی فون آپریٹر ہیں۔ وہ پریس کلب پر بلوچ انسانی حقوق کی تنظیموں کے احتجاج و سیمینار میں باقاعدگی سے شریک ہوتے رہے ہیں۔ عبدالواحد بلوچ کی بیٹی ہانی بلوچ کا کہنا ہے کہ ان کے والد کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، وہ صرف مظلوموں کے احتجاج میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے خرچے پر کتابوں کی اشاعت کراتے تھے۔ انہوں نے والد کی گمشدگی کی تفصیلات کچھ یوں بیان کی۔
ابو جمعے کے دن گئے تھے انٹیریئر ریلیٹیو کی شادی میں، اپنے دوست کے ساتھ گئے تھے۔ وہاں سے جب آ رہے تھے واپس، جو انٹری ہوتی ہے مندیر سائڈ ٹول پلازا چیک پوسٹ کے سامنے، دو لوگ سیول ڈریس میں اندر آئے۔ ابو بہن میں سوار تھے اپنے دوست کے ہمراہ۔ پہلے دوست کا شناختی کارڈ دیکھا، وہ این آئی سی دیکھ کر پھر اس کو ریٹرن کر دیا۔ پھر ابو کا دیکھا تو ابو سے کہا کہ اترو باہر نکلو۔ پھر ابو کو ایک ویگو گاڑی تھا جو بلو کلر میں، ابو کو لے کر گئے پھر بعد میں کہا جو مین کا ڈرائیور تھا اس کو کہا کہ آپ لوگ چلے جاؤ اس کے بعد سے ابو کا نہ فون کانٹیکٹ ہے نہ کوئی رابطہ ہے
عبد الواحد بلوچ کے اہلِ خانہ کا کہنا ہے کہ اطلاع ملنے کے بعد وہ گڈاب تھانے ایف آئی آر درج کرانے گئے تھے لیکن حکام نے انکار کر دیا جبکہ گڈاب پولیس نے رابطے پر واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے پاکستان انسانی حقوق کمیشن کو بھی عبد الواحد بلوچ کی گمشدگی کی درخواست دی گئی ہے کمیشن کے پاس رواں سال کے 7 ماہ میں 300 سے زائد لاپتہ افراد کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں انسانی حقوق کمیشن کے وائس چیئرمین اسد بٹ کا کہنا ہے کہ عبد الواحد بلوچ کی گمشدگی کے حوالے سے وہ متعلقہ حکام کو لیٹر بھیجیں گے
فارم ہوتا ہے ہمارا فارم جو فل کیا جاتا ہے وہ پھر ہیڈ آفس بھیجتے ہیں وہاں سے یو این او کی جو مسنگ کی کمیٹی ہے وہاں ہم لوگ بھیجتے ہیں تو ایک تو وہ فارم ان سے فل کروایا ہے اپلیکیشن لی ہے اس پر ہم لیٹر ہم لکھ رہے ہیں ڈی جی رینجر کو آئی جی کو ڈی آئی جی کو سی ایم کو نمبر ایک نمبر دو ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جا کے ایف آئی آر ضرور کٹوائیں کیونکہ کسی فورم پہ بھی اگر ہم جاتے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں پٹیشن تو سب سے پہلے وہ یہی پوچھیں گے کہ آپ تھانے گئے کہ رپورٹ کرائی نہیں کرائی کیا کیا جس کی ساری فارمیلٹیز بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے
بلوچ کارکنوں کی گمشدگی کے خلاف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور دیگر تنظیموں کا احتجاج جاری ہے کوئٹہ پریس کلب کے باہر ماما قدیر بلوچ کی قیادت میں احتجاجی کیمپ موجود ہے جس میں لاپتہ افراد کے رشتہ دار روزانہ بیٹھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں ماما قدیر بلوچ کا کہنا ہے کہ گمشدگی کا سلسلہ تاحال جاری ہے
اس وقت جو ہے 144-145 کے قریب 6-7 مہینے میں لاپتہ ہو چکے ہیں لوگ اور اس میں مسخ شدہ لاشیں تقریباً 50 سے اوپر ہمیں مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں تو یہ اعداد و شمار ہم ہر مہینے اور ہر سال اکٹھے کر کے اپنے فہرست میں مرتب کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو یا ان کو ایمنیسٹی انٹرنیشنل یا ایشین عمر رائٹس یا ایشین عمر واچ یا انسانی حقوق اداروں کو بھیجتے رہتے ہیں
حکومت پاکستان کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیشن بھی بنایا گیا تھا جس کے پاس 100 سے زائد درخواستیں زیر سماعت ہیں یہ افراد کوئٹہ مستونگ خزدہ ڈیرہ بگٹی اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں دوسری جانب جرمنی میں بھی بلوچ فریڈم کے نام سے گزشتہ 13 روز سے مارچ جاری ہے ایک درجن کے قریب افراد پر مشتمل یہ کارکن پیدل چلتے ہوئے برلن پہنچیں گے کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ بلوچستان میں جاری جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جرمنی سمیت عالمی دنیا کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ریاض سہیل بی بی سی کراچی
بلوچستان کے سابق وزیراعلی ڈاکٹر مالک بلوچ نے اپنے دور اقتدار میں بلوچ علیحدگی پسند رہنماؤں کو منانے کے لیے سیاسی مفاہمت کے ایک عمل کا آغاز کیا تھا انہوں نے اس سلسلے میں جلا وطن رہنما نواب بھرمداغ بگٹی اور خانف خلاط سے ملاقاتیں بھی کیں میں نے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر مالک بلوچ سے بات کی اور پوچھا کہ کیا ان کے آنے کے بعد جو وزیراعلی آئے تھے نواب ثناء اللہ زہری ان کی حکومت نے سیاسی مفاہمت کا وہ عمل ترک کر دیا ہے
دیکھیں آپ کا شکریہ ہماری پارٹی پالیسی بھی تھی اور ہم بلوچستان کے حالات کو بخوبی جانتے تھے مسئلے کا حل نیگوسیشن سے اور اس نیگوسیشن کو نوابزادہ برہندہ بگٹی ہو یا خان کلات ہو ان کو ٹیبل پہ راضی کرنا بڑا مشکل کام تھا لیکن ہم نے جرگے بھیج دے پھر برہندہ نوابزادہ برہندہ بگٹی سے میں خود بھی گیا پھر دوسری بات پھر وہ قادر کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے تو وہ اس وقت راضی تھے بات چیت کرنے کے لیے آپ لیکن یہ کہ آپ سے اندرون خانہ کا پتا نہیں ہے لیکن چونکہ جس ٹائم میں تھا تو میرا پرائرٹی نمبر ون میں سے ایک یہی تھا کہ میں اس مسئلے کو سیاسی افتشنید کے حوالے سے حل کروا سکوں اور جس میں مجھے فیڈرل گورنمنٹ کا اور عسکری قیادت کا دونوں کا سپورٹ بھی حاصل تھا
تو مالک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی لیکن بلوچ جتنے بھی انسرجنٹس لیڈر ہیں جلا وطن رہنما ہیں وہ ابھی بھی ان کے جو بیانات سامنے آتے ہیں تو وہی لگ رہا ہے کہ وہ تو مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں تو یہ معاملہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت کی کورٹ میں یا اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں یہاں سے پیش رفت آپ کا نہیں خیال کہ کچھ خاص نہیں ہو رہی
لیکن فی الحال جو سست روی میں اس کو جو سمجھ رہا ہوں اس کو زیادہ تیز رفتاری سے لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ اس مسئلے کو سیاسی حوالے سے عمل کر سکے اب ابھی فی الحال مجھے اس میں کافی جو وہ بات چیت ہو رہی ہے ان کا آئیڈیا نہیں ہے
مالی صاحب آج سینٹ میں بلوچستان میں جو گزشتہ 6 برسوں میں ہونے والی ہلاکتیں ہیں ان پر بحث ہو رہی ہے اور اعداد و شمار پر اگر نظر ڈالی جائے تو وہ کافی تشویشناک ہیں تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ جس وقت آپ وزیراعلی تھے تو اس وقت بھی تشدد کے واقعات یا گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد ہونا مسنگ پرسنز یہ واقعات اس وقت بھی ان میں کمی نہیں آئی تھی
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں میں تھا وزیراعلی चीजें बहुत बेहतर हुई है, लेकिन जो ब्लड ट्रेडिंग बॉडी का इशू था वो काफी कम हो गया। अगर आप आधा के शुमार में जाएंगे तो काफी कम हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब अगर मैं कहूँ कि हमने मुकम्मल तौर पर इन पे काबू पा लिया था वो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्टर शामिल है, उसमें तीन चार फैक्टर शामिल है, उसमें मजहबी इंतहा पसंदी है, बलूच इंसर्जेंसी है, और इसके साथ साथ जो है ना आपका जो फॉरेन एलिमेंट्स है और वो भी यहाँ ऑपरेट कर रहे थे क्वेटे में या बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में, तो इसमें जो है ना चीजें बहुत बेहतर नहीं हुई थी, लेकिन एक हद तक हमने उनको बेहतर किया।
मालिक साहब, आपने फरमाया जिस वक्त आपकी हुकूमत थी तो आपको ये जो आप सियासी मुफाहमत का एक अमल आपने शुरू किया था तो उसमें मरकजी जो पाकिस्तान की हुकूमत थी सियासी अस्करी क़यादत का आपको एतमाद हासिल था, तो आपके ख्याल में अभी भी क्या इस हुकूमत को भी मरकजी और सियासी अस्करी क़यादत का उसी तरह एतमाद हासिल है कि सियासी मुफाहमत के अमल के जरिए बलोचिस्तान के मसले का हल निकाला जाए?
मुझे अभी अंदरून इलाका पिछले 5-6-7 महीनों से मुझे मालूम नहीं है, मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जहां तक आप नेशनल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं उस वक्त भी हमारा यही था और आज भी हमारा यही है।
बलूचिस्तान में हलाकतों और अमन अमान की सूरतहाल पर मैंने कुछ देर पहले सूबाई वजीर दाखिला सरफराज बुगती से भी बात की और पूछा कि बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरतहाल कब बेहतर होगी।
देखिए, सबसे पहले तो ये आजाद शुमार की अगर आप बात करें तो ये न्यूज़पेपर में खबर छपी थी, और जहाँ तक सेनेट में बहस की बात है, यकीनन अपोजिशन मेंबर्स ने ये उसी अखबार की खबर को बुनियाद बनाकर इस पर बहस करें तो ये जमहूरियत का हिस्सा है और ये बहस होती रहेगी, लेकिन ये फिगर्स हैं इनकी ऑथेंटिसिटी मौजूद नहीं है।
सरफराज साहब, बात ऐसी है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के इससे पहले फिगर्स आ चुके हैं, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के फिगर्स आ चुके हैं, तो ये फिगर्स तो चलें इसमें अगर कमी बेशी है भी, लेकिन ऐसे वाकयात जो हैं वो हुए तो है ना, मतलब इससे पहले तुतक में जो इज्तिमाई कब्र मिली थी इंसानी हकूक की तंजीमों ने उस पर भी खासी तशवीश का इजहार किया था और कुछ तहकीकात भी उस वक्त की गई, तो किस नतीजे पर पहुंची वो तहकीकात?
देखिए, बलूचिस्तान को अगर आप देखें तो खसूसी हालात हैं यहाँ पर, और ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ साथ जो तक की आपने बात की उसमें हमने कमीशन बनाया, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो वजीर अलग तक को पेश कर दी, तो यार उस पर वही बेहतर कमेंट कर सकते हैं जो सापेक्ष वजीर अलग थे या मौजूदा वजीर अलग, ये उस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं।
तो सरफराज बुगती साहब, आपने खसूसी हालात का जिक्र किया बलूचिस्तान में, और जाहिर बात है वहाँ पे हालात 6-7 सालों से नवाब अकबर बुगती जब से उनकी हलाकत हुई वहाँ के हालात खराब हैं, लेकिन इन हालात में जो सूबाई हुकूमत है इंसानी हकूक की जो सूरत हाल है वो बेहतर बनाना उनकी तो जिम्मेदारी है ना?
मैं समझता हूँ कि वो हिस्ट्री को इतना मसखना कर दिया गया कि उनके बाद बलूचिस्तान के हालात खराब है। बलूचिस्तान के हालात बैक इन 2001-2002 जब यहाँ पर कोई फौज कशी नहीं थी, उस वक्त ये रॉ फंडेड लश्कर जो है वो आना शुरू हो गए थे, और रॉ फंडेड लश्कर जो है वो अपने सवारी कैंप्स लगा रहे थे। बहुत अफर खान बुट्टी के इलाके में, क्योंकि मैं उस इलाके का हूँ, वहाँ पर 2003-2002 में सवारी कैंप्स लगना शुरू हुए थे, उस वक्त तक वो नवाब साहब जिंदा थे और नवाब साहब अपने किले में मौजूद थे। तो कहने का मतलब है कि इस तरह बयान करना मुनासिब नहीं है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमतों की है, और सूबाई हुकूमत जब से हमने हुकूमत संभाली है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो ट्रेंड है वो डिक्लाइनिंग है, जो उसका रेशो है।
अच्छा, साबिक वजीर आला डॉक्टर मालिक साहब, उनके दौर में बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए सियासी मुफाहमत के एक अमल का आगाज किया गया, अख्तर मेंगल साहब वापस आए, बरमदाग बुगती और खानफ कलात से भी डॉक्टर मालिक साहब ने उनको भी वापस लाने की कोशिश की, उनसे मुलाकातें की, तो क्या मौजूदा वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने वो जो सियासी मुफाहमत का अमल था वो तर्क कर दिया?
पहले तो मैं आपको बताऊं, सरदार अख्तर जान मेंगल ने इलेक्शन से पहले आगे के मेन स्ट्रीम में और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो वो हमारी हुकूमत के आने से पहले ही मेन स्ट्रीम में मौजूद है और प्रोवेंशियल असेंबली के मेंबर है। जहां तक बाकी बात रही, देखिए ये जो आप जायजा ले रहे हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब का और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब का, तो मैं आपको बताऊँ की हम हुकूमत में अपोजिशन से नहीं आए हैं, डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत के जो क्रेडिट है उनमें हमारा हिस्सा है और बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और उनके जो डिसक्रेडिट्स हैं उनमें भी हम हिस्सेदार हैं। इसी तरह आज हमारे जो क्रेडिट्स हैं उसमें ڈاکٹر مالک صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ہمارے ساتھ بڑی امپورٹنٹ کولیجن پارٹنرز ہیں. اب جہاں تک رہی بات ڈائلگ کی تو میں سمجھتا ہوں عادل بھائی ڈائلگ میں اسٹیٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان بڑی سیریس ہے. اسی ڈائلگ کا نتیجہ ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے یہ سو کالڈ ولیج سیپریٹسٹ کی جو فراریوں کی وہ آج ہتھیار ڈال رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ہتھیار ڈال رہے ہیں اس ریئلائزیشن کے ساتھ کہ ان کے جو آقا ہیں وہ خود کے یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لگژریس لائف گزار رہے ہیں, بچے ان کے بڑے بہترین اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, خود وہ بڑے ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں, رام بلوچ کو پہاڑ پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ معصوم بلوچوں کو قتل کرے, پنجابیوں کو مارے, ٹیچرز کو مارے, ڈاکٹرز کو مارے.
یہی الزامات تو وہ لوگ سیکورٹی فورسز پہ بھی لگاتے ہیں کہ ان کے جو حامی ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے چن چن کے انہیں ان کی ٹارگیٹ کلنگ کی جا رہی ہے. تو یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, آپ کی بات کہ وہ لوگ ہیومن رائٹس وائلیشن یہ سارا یہاں پہ امن و امان کی صورتحال ان کی وجہ سے خراب ہے, لیکن یہی موقف تو ان کا بھی ہے.
دیکھیے اسٹیٹ اتنی ارسپانسبل نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ چن چن کی کسی کو ایکسٹراجوڈیشل کلنگز کرے. اور جہاں تک رہی بات ہم آئی بی ایس کنڈکٹ کرتے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں ہمارے جو ریٹ اسٹیٹ چیلنج کرتے ہیں وہ مقابلوں میں ضرور مارے جاتے ہیں. اور یہ تمام ہمارے بلوچ بھائی جو پہاڑوں پہ ہیں آپ کا کیونکہ سن رہے تھے, میں آپ کی طرف سے ان کو کہتا ہوں کہ وہ واپس مین اسٹریم میں آ جائیں, ہم ان کے ریہیبلیٹیشن کا بندوبست کریں گے, ہم ان کی انٹیگریشن اور ریٹ کے ساتھ ان کا اہتمام کریں گے واپسی کا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کیا جائے, معصوم لوگوں کو قتل کیا جائے, سیکورٹی فورسز پہ حملے کیے جائیں اور جواب میں ان کو کچھ نہ کہا جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ریٹ آف اسٹیٹ ہر صورت اسٹیبلش کی جائے گی.
یہ تھے بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی, جن کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں صورتحال بہتر ہوئی ہے اور علیحدگی پسند تو اب ہتھیار ڈال رہے ہیں, لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کو بلوچستان کی صورتحال پر اب بھی تشویش ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان میں عسکریت پسندی سے متعلق بدامنی کے 2 واقعات رونما ہوئے. ان میں سے ایک کوئٹہ شہر میں بم دھماکے کا تھا جس میں فرنٹیئر کور کے 4 اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہوئے, جبکہ اس سے قبل کراچی سے متصل اب کے علاقے میں لیویز فورس کے اہلکار بشیر احمد بزنجو کو الگ کیا گیا. ان کو الگ کرنے کی ذمہ داری کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. بلوچستان میں عسکریت پسندی اور شدت پسندی کے واقعات میں روزانہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں, تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں آلات میں بہتری آئی ہے. چند روز بیشتر کوئٹہ کے دورے پر آنے والے پنجاب کے طلبا سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سردار ثناء اللہ زہری کا اس حوالے سے کہنا تھا.
میں آپ کو فخر سے کہتا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور ہم نے 95% جو ہے بلوچستان سے دہشت گردی کو ختم کر دیا ہے, اور جو باقی بچے کچے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے.
سرکاری حکام کے اس دعوے سے حقوق انسانی کی تنظیمیں یا دوسرے غیر جانبدار ادارے متفق ہیں یا نہیں, جب اس حوالے سے میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے بلوچستان چیپٹر کے سربراہ طاہر حسین ایڈوکیٹ سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا.
حالات جو کہ تو ہے اسپیشلی لا اینڈ آرڈر کا جو سچویشن ہے, اس لا اینڈ آرڈر سچویشن میں کوئی بہتری نہیں آئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹیریئر بلوچستان میں, اندرونی بلوچستان کے مختلف شہروں میں آئے دن سیاسی کارکنان کی جو قتل ہے وہ جاری ہے, اس کا سلسلہ اور اغوا برائے تاوان کی جہاں تک بات ہے, پشین سے کتنے معتبرین کو, ایون جو منسٹر لوکل گورنمنٹ ہے سردار مصطفیٰ تعلیم اس کے بیٹے کو اٹھایا جو ابھی تک لاپتہ ہے.
نیشنل ایکشن پلان کے تحت موجودہ حکومت کے دور میں بلوچستان سے ہزاروں گرفتاریاں کی گئی. طاہر حسین ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے.
9,000 لوگوں کی گرفتاری کا گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے, اس 9,000 کی ڈیٹا تو دے دے کہ کون ولد ہے, کون کس قوم کس علاقے کا کہاں سے گرفتار کیا اور کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. اگر یہ لوگ ہیں پھر اس کے قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے, ان لوگوں کو کورٹ میں پیش کیا جائے.
طاہر حسین نے بتایا کہ اگر بلوچستان میں 15% حالات بہتر بھی ہوئے ہیں تو اس کے بدلے میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں زیادہ ہوئی.
ہاں کوئٹہ شہر میں اگر 10-15% بہتری آئی تو اس امن و امان میں بہتری کے بدلے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا.
ہیومن رائٹس کمیشن کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ بلوچستان سے تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے. لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا گزشتہ سال کے دوران برآمد ہونے والی تشدد زدہ لاشوں کی تعداد کے بارے میں کہنا ہے.
ہمارے حساب سے جو ہے وہ 1200 سے اوپر ایک سال میں لاپتہ کیا گیا ہے. ایک سال میں جو 2015 گزر چکا اور اس میں تقریباً 300-350 کے قریب مسخ شدہ لاشیں ملی ہمیں.
وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنز کے دعوے کے برعکس محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کا کہنا ہے کہ سن 2015 میں بلوچستان سے 139 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برامد کی گئیں، جن میں سے 40 بلوچوں، 21 پشتونوں، 12 دیگر قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی تھیں، جبکہ ان میں سے 56 ناقابل شناخت تھیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ انڈیا کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ آئندہ ہفتے اسلام آباد میں سارک وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ جمعرات کو پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران انڈیا کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کے دورہ پاکستان کی تصدیق کی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ کے دوران کہا کہ انڈین وزیر خارجہ سارک کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کا۔
قریہ قریہ گاؤں گاؤں، خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں عبدالرشید شکور کی زبانی۔
روس کا 70 رکنی پہلا دستہ ریو اولمپکس میں شرکت کے لیے برازیل روانہ ہو گیا ہے۔ اس دستے میں والی بال، تیراکی، باکسنگ اور ٹیبل ٹینس کے کھلاڑی شامل ہیں۔ روس اولمپکس میں اپنے 387 کھلاڑی بھیجنا چاہتا تھا، لیکن 100 سے زائد کھلاڑیوں پر ڈوپنگ میں ملوث ہونے پر پابندی عائد ہو چکی ہے، جن میں سے 67 ایتھلیٹس ہیں۔ واضح رہے کہ ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا نے ریو اولمپکس میں روس کی شرکت پر مکمل پابندی کی تجویز پیش کی تھی، لیکن انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے اسے مسترد کر دیا تھا اور فیصلے کا اختیار ہر کھیل کی عالمی فیڈریشن کو دے دیا۔ انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم کل سے انگلش کاؤنٹی ووسٹر شہر کے خلاف دو روزہ میچ کھیل رہی ہے۔ اس سے پہلے اس دورے میں پاکستانی ٹیم سمرسٹ اور سسیکس کے خلاف سہ روزہ میچز کھیل چکی ہے، جو دونوں ڈرا ہوئے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ 3 اگست سے ایجبسٹن میں کھیلا جائے گا۔ سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان پالی کلے میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن سری لنکن بیٹسمین کوشل مینڈس نے اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری سکور کی۔ ان کے ناقابل شکست 169 رنز کی بدولت سری لنکا کو 196 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے اور ابھی اس کی 4 وکٹیں باقی ہیں۔ مینڈس 21 سال 177 دن کی عمر میں سینچری بنانے والے سری لنکا کے سب سے کم عمر بیٹسمین بھی بن گئے ہیں۔ ان سے پہلے یہ ریکارڈ رومیش کالو وتھارنا کا تھا۔ آسٹریلوی اسپنر نیتھن لائن نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی 200 وکٹیں بھی مکمل کی۔ عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ نے ٹورنٹو کے ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں گائلز مولر کو 7-5 اور 7-6 سے شکست دے دی۔ ومبلڈن فائنلسٹ میلوس رونش نے لو ین سون کو 6-3 اور 6-3 سے ہرا دیا۔ برطانیہ کی یوہانا کوانٹا مونٹریال میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئیں۔ دوسرے راؤنڈ میں انہوں نے امریکہ کی وینیا کنگ کو 7-6 اور 6-1 سے ہرا دیا۔
کھیلوں کی خبریں آپ سن رہے تھے عبدالرشید شکور سے۔ انڈونیشیا کے حکام نے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی جانب سے ایک پاکستانی سمیت 14 غیر ملکیوں کی سزائے موت روکنے کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ یہ خبر آپ آگے جا کے سیربین میں سنیں گے۔ سیربین اس وقت اپنے نصف کو پہنچا۔ خبروں کے خلاصے کے ساتھ صبا ناز۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں آج بلوچستان میں 1800 سے زائد افراد کی ٹارگٹ کلنگ اور فرقہ واریت میں ہلاکت سے متعلق تحریک التوا پیش کی گئی جسے بحث کے لیے منظور کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے. انڈونیشیا کے حکام نے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی جانب سے ایک پاکستانی سمیت 14 غیر ملکیوں کی سزائے موت روکنے کی اپیل مسترد کر دی ہے. انہیں آج رات سزائے موت دی جائے گی. شام میں کام کرنے والے امدادی اداروں نے روس کی جانب سے حلب میں سیکیورٹی فورسز کے محاصرے سے عام شہریوں اور غیر مسلح باغیوں کے باہر نکلنے کے منصوبے کے اعلان پر اپنے جواب میں احتیاط کا کہا ہے. جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا ہے کہ وہ سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کی طرف سے حالیہ حملوں کے باوجود پناہ گزینوں کے ان کے ملک میں داخلے کی پالیسی ترک نہیں کریں گی. انڈیا کے مختلف حلقوں کی جانب سے مشہور مصنفہ ماہی شویتا دیوی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. وہ 90 برس کی عمر میں آج انتقال کر گئی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں. انڈونیشیا کے حکام نے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی جانب سے ایک پاکستانی سمیت 14 غیر ملکیوں کی سزائے موت روکنے کی اپیل مسترد کر دی ہے جنہیں منشیات کی سمگلنگ کا الزام ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی تھی. 52 سالہ پاکستانی شہری ذوالفقار علی کے اہل خانہ اور عالمی اداروں نے ان کے خلاف چلائے جانے والے مقدمے کی شفافیت پر سوال کیے تھے. اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی کی رپورٹ جو صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
کل تک رحم کی اپیلیں ذوالفقار علی کے رشتہ دار اس امید پر کر رہے تھے کہ شاید ان کے عزیز کو انڈونیشیا کی حکومت سزائے موت نہ دے، لیکن آج یہ اپیلیں اس وقت دم توڑ گئیں جب وہاں کی حکومت نے اس سے انکار کر دیا. انڈونیشیا کے اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ انہیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سزائے موت دی جائے گی. برطانوی خبر رسائی ادارے رویٹرز کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی سمیت تمام مجرمان کی سزا پر عمل درآمد جاوا کے جزیرے نسکام بنگن کی جیل میں ہوگا، جہاں انہیں پیر کو منتقل کیا گیا تھا. جس جیل میں انہیں سزائے موت دی جائے گی وہاں ایمبولنسیں اور تابوت بھی پہنچا دیے گئے ہیں. اس مقدمے کی شفافیت پر اقوام متحدہ اور دیگر اداروں نے سوالات کیے تھے. سن 2004 میں مغربی جاوا میں اپنی رہائش گاہ سے حراست میں لیے جانے والے ذوالفقار علی کو 300 گرام ہیروئن رکھنے پر سن 2005 میں سزائے موت سنائی گئی تھی. انہیں انڈونیشیا کے شہری گردیپ سنگھ کے بیان کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا، جو سن 2004 میں جکارتا کے ہوائی اڈے پر ہیروئن سمگل کرتے ہوئے گرفتار ہوا تھا. بعد میں گردیپ اپنے بیان سے منحرف ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ یہ بیان پولیس نے ان سے زبردستی لیا تھا اور ذوالفقار علی بے گناہ ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت حقوق انسانی کے گروپوں نے ذوالفقار علی کی سزا پر شدید تحفظات ظاہر کیے ہیں اور الزام لگایا ہے کہ نہ صرف ان پر تشدد کیا گیا بلکہ ان پر چلایا گیا مقدمہ بھی منصفانہ نہیں تھا. گزشتہ روز اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ زید راد الحسین نے بھی کہا تھا کہ اقوام متحدہ کو خدشہ ہے کہ ان افراد پر چلائے گئے مقدمات منصفانہ نہیں تھے. عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
52 سالہ پاکستانی شہری ذوالفقار علی کے مقدمے کی شفافیت پر انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر عاقل ندیم نے بھی سوالات کیے ہیں. کچھ دیر قبل میں نے ان سے بات کی اور ان سے ذوالفقار علی کے مقدمے کی تفصیلات اور ان کو انصاف دلانے کے لیے پاکستانی سفارت خانے کے اقدامات کے بارے میں پوچھا.
تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2005 میں ان کو سزا ہوئی اور 2005 سے ایمبیسی جو ہے وہ مختلف لیول پہ اس کیس کو پرسو کر رہا ہے اور انہیں ہماری ایفرٹس کی وجہ سے اس کا ایک ریویو بھی ہوا اور اس ریویو میں جس کی فائنڈنگ ہم سے شیئر نہیں کی گئی لیکن اب جو ہیومن رائٹس یہاں کی جو انڈین ہیومن رائٹس کمیشن ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جس آفیسر نے انکوائری کنڈکٹ کی تھی اس نے اب سامنے آیا اور اس نے کہا کہ جی ہم نے انکوائری کی اور ہم نے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اس کو انفیئر اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی گئی اور فیئر ٹرائل وائلیشن بہت ساری ہوئی تھی اور ہماری انکوائری نے یہ کنکلوڈ کیا کہ ذوالفقار جو ہے وہ انوسنٹ، لیکن یہ انکوائری ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی. ان کا یہ لیگل پوزیشن یہ لیتے ہیں کہ جی ہمارے جو لیگل سسٹم میں جو اپیل پروسیس ہے اس میں ساری اس کی اپیل ریجیکٹ ہو چکی ہیں. مثلا ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا، سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کیا، ان کے خیال میں انہوں نے سارے جو اپیل کے جو بھی ایونیوز تھے وہ ایگزاسٹ کر چکے.
اچھا عاقل صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی کافی اعتراضات ہیں جس طرح یہ کیس چلایا گیا، انفیئر ٹریٹمنٹ کی آپ نے بات کی، لیکن ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ اسی کیس پہ آئی ہے انہوں نے بھی اعتراضات اٹھائے ہیں جس طرح یہ کیس چلایا گیا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ کیس دوبارہ چلایا جائے اور یا ذوالفقار علی کو جو ہے وہ رہا کیا جائے؟
ہماری اس وقت تھی یہ ہے کہ چونکہ ان رپورٹس کے ذریعے کنفرم ہو چکا ہے اس کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا تو اس کو ایک فیئر ٹرائل دیا جائے اور اس کے بعد اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو لاز ہیں ان کے مطابق ٹریٹمنٹ کی جائے, لیکن امیڈیٹلی ہمارا کنسرن یہ ہے کہ جو ایکسیکیوشن ہے اس کو روکا جائے.
تو عاقل صاحب, ذوالفقار علی کے علاوہ تقریباً بتایا یہ جاتا ہے کہ 10 اور بھی فارن نیشنلز ہیں جنہیں سزائے موت سنائی گئی ہے اسی طرح کے اس میں کیس میں, تو کیا اور ممالک نے بھی یہ معاملہ, یہ کیس جو ہے انڈونیشین حکام سے, حکومت سے اٹھایا ہے؟
ہماری اطلاع کے مطابق اس میں ایک انڈین نیشنل ہے اور کچھ نائجیرین ہیں اور کچھ ایک زمبابوے سے ان کا تعلق ہے. اب میرا, مجھے ان کے کیسز کی زیادہ تفصیل پتہ نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی پوزیشن میں نارکوٹکس ملے ہوں اور ان کو اسی بیسس پہ سزا دی جا رہی ہو, تو میں اس لیے ان کے کیسز پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن ان کی گورنمنٹس جو ہیں اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں ان کی دوسرے کیسز میں وہ ڈیتھ پینلٹی کے اگینسٹ ہے کہ جی یہ ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہے اور ڈیتھ پینلٹی کے بیسکلی خلاف ان کے ویوز ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ انڈونیشیا کا انٹرنل معاملہ ہے اور اس کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ذوالفقار کے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں ہوا تو اس کے کیس کو دوسرے کیسز کے ساتھ ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا.
یہ تھے انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر عاقل ندیم. پاکستان کے ضلع جہلم میں پولیس نے پاکستانی نژاد برطانوی خاتون سامیہ شاہد کے قتل کے الزام میں ان کے والد اور ایک قریبی رشتہ دار کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے. 28 سالہ سامیہ کچھ دن قبل جہلم میں ان کے آبائی گاؤں پنڈوریا میں ہلاک ہو گئی تھیں. برطانوی رکن پارلیمان ناز شاہ نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو خط لکھ کر مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل ہونے والی سمیہ کی قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. کچھ دیر پہلے میں نے ناز شاہ سے بات کی اور پوچھا کہ انہوں نے یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی.
پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں سوچتی ہوں یہ انہوں کے لیے ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ سامیہ شاہد کا جو پوتی ہے وہ سسپیشس ہے, اور اگر یہ ہوا کہ واقعی اس کا قتل ہوا کیا گیا ہے تو پھر وہ یہ غیرت کا قتل جیسے کہ آنر کلین شو رہتے ہیں پھر اس لحاظ سے ہے. تو یہ بات میں نے کہی ہے, اور میں نے حق اس لیے لکھا تھا کیونکہ سامیہ کے ہسبینڈ جو تھے مختار شاہ, اس نے سید مختار کازم, انہوں نے مجھے کسی کے ذریعے رابطہ کیا تھا, کسی اور سے اور نے بھی مجھ سے رابطہ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو قتل کیا گیا. تو پھر ظاہر سی بات ہے میں نے انویسٹیگیشن تو کرانے کی کوشش کرنی ہے, تو اس لحاظ سے میں نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر نواز شریف کو, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایسی عورتوں کو مارا جاتا ہے اور اگر کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا, اور یہ برٹش نیشنل تھی, میری کانسٹیچوئنٹ تھی, ان کی فیملی بھی میرے ہی کانسٹیچوئنٹ ہیں.
اچھا, جس طرح آپ نے ناشا ذکر کیا کہ سمیہ جو تھی وہ آپ ہی کے حلقے سے بریڈفورڈ سے ان کا تعلق تھا, تو اگر دیکھا جائے تو مطلب آپ یہ بتائیں آپ کے حلقے میں اس طرح کے اور مطلب کیسز کتنے سامنے آئے ہیں ماضی میں, اور کیا یہ معاملہ جو ہے وہ کافی عرصے سے ہر مطلب سال میں ایک دو تین کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں, تو کوئی کسی بہتری کی طرف یہ سچویشن جائے گی یا جا رہی ہے؟
ہاں, بہتری کی طرف جا رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جا رہی ہے, ٹائم لگتا ہے, کیونکہ ہمیں نا لوگوں کے دماغوں کو, ان کی سوچ کو بدلانا ہے. یہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کی جان لینا, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی اویئرنیس ہم ریز کریں. تو معاشرے کو, تو معاشرے میں تبدیلی لانا ٹائم لگتا ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہوتا, ایک سال میں بھی نہیں ہوتا, مگر ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا.
جی,
اگر ایک بھی زندگی بچ جائے تو وہ بھی زندگی وہ.
اچھا, آپ نے اویئرنیس ریز کرنے کی بات کی, اور اس بارے میں جو ہے برٹش گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی کافی اقدامات اٹھائے ہیں, ہیلپ لائن ایک قائم کی ہے, ایئرپورٹس پہ بھی کافی انہوں نے سائنز وغیرہ لگائے ہیں, تو آپ کے خیال میں پاکستانی جو یہاں پہ برٹش پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے جو رہنما ہے یا خود کمیونٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے ایسے واقعات کے تدارک کے لیے؟
ہماری کمیونٹی میں اگر ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے, ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں, کریں گے نہیں, تو ہماری کمیونٹی, ہماری ذمہ داری ہے ایسے مسئلوں کے بارے میں بات کرنا اور لوگوں کو بتانا, ہمارے بچوں کو بتانا کہ ایسی حرکتیں, ایسے بیہیویئر, اور خاص کر کے ہمارے جو بیٹے ہیں, ہمارے جو بیٹے ہیں, ہماری اولاد ہے, ہمارے بھائی ہیں, اور جو ہمارے مرد ذات ہیں ہماری کمیونٹی میں, ان کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے, کہ عورت کو مارا جا سکتا ہے, کیونکہ عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور اسلام نے ہمیں وہ حقوق دیے ہوئے ہیں. اگر کوئی عورت سوچے کہ ہم آپ کی طرح نہیں جینا چاہتے اور وہ اپنی مرضی کرنا چاہتی ہیں, تو اس کو قتل نہیں کریں. اس کو جیسے کہ قندیل کو کیا گیا ہے, قندیل بلوچ جو پاکستان کی جو میڈیا رائزنگ میڈیا تھی, اس کو بھی قتل کیا گیا. یہ اس ایسی حرکتیں, ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے.
یہ تھی برطانوی رکن پارلیمان ناشا. اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی آرا پر مبنی پروگرام آپ کی بات کا, ترتیب و پیشکش صبر احمد.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو صبر احمد کا سلام. پاکستان کے صوبہ سندھ سے اپنے ملک میں بدعنوانی کرپشن سے پریشان سامع کی کال سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں.
زلبانی میں ضلع شاول سے بول رہا ہوں. وہ ملک ترقی نہیں کرے گا جو جس میں پیٹ پرستی ہو. کہاں قوم پرستی ہوتی ہے, کہاں ملک پرستی, یہاں پیٹ پرستی ہے. کوئی کسی کا نہیں. اتنی کرپشن ہے تو حکمرانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اتنی کرپشن ہے, بڑوں میں تو بڑی ہے, نیچوں میں بہت ہے.
اور کرپشن سے ہی پریشان ایک اور سامع کا حکومت پاکستان سے کیا گیا سوال.
محمد صادق لیا سے بات کر رہا ہوں. میں حکومت پاکستان سے یہ سوال کرتا ہوں, حکومت پاکستان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کے ہر شعبے میں رشوت ہے. حکومت پاکستان سے سوال ہے کہ ان تمام کرپشن کو روکیں.
یہ تو تھے محمد صادق, جنہوں نے صوبہ سندھ کے ضلع لیا سے کال کیا اور حکومت پاکستان سے کرپشن کو روکنے کی درخواست کی. یہ اگلی کال جس میں صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک سامع نے حکومتی اہلکاروں کو ڈاکٹروں کی جانب سے ہسپتالوں میں پرائیویٹ میڈیکل سٹور بنانے پر آگاہ کیا ہے.
میرا نام محمد ارشد باروی ہے, میں گورنمنٹ سیکنڈری اسکول فار بلائنڈ بھاولپور سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹروں نے ایمرجنسی کے اندر پرائیویٹ سٹور بنا رکھا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ پنجاب اتنا پیسہ دیتی ہے تو وہ کہاں جاتا ہے. یہ پرائیویٹ سٹور جو ہے نا سرکاری ہاسپٹلوں میں نہیں چلنے چاہیے.
اب بات کرتے ہیں تعلیمی مسائل پر موصول ہونے والی شکایات پر. اور صبح سندھ سے ایک سامع کال کر رہے ہیں اور اپنے علاقے میں تعلیمی فقدان کی کیا وجہ بتا رہے ہیں, آپ بھی سنیے.
نظر سے نام ہے, ٹریمی روا خیرپور میرت سے بات کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں تعلیم کا بڑا فقدان ہے. ہمارے دیہاتوں میں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دعوے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں لیکن تعلیم کا کوئی اسکول وغیرہ ایسا فنکشنل نہیں ہے. سارے اسکول جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں پرائیویٹائزیشن میں, اور جو پرائیویٹ بچے پڑھتے ہیں جو صاحب ثروت ہیں ان کے, اور جو غریب لوگ ہیں ان کے بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں.
اپنے علاقے میں سرکاری اسکول نہ ہونے پر اور پرائیویٹ تعلیمی نظام کے بارے میں بات کر رہے تھے نظر حسین. اور صبح سندھ سے ہی اسکول میں پڑھانے والے استاد نے بھی کال کیا.
ضلع جیک آباد گاؤں مبارک پور سے ظہور احمد بھٹو بات کر رہا ہوں. میری بلاول بھٹو زرداری کو اپیل ہے کہ اندرونی سن کے اندر شدید لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گرمی شدید پڑھائی, بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے. نیب کو تایا کیا جائے تاکہ ہمارے کو سولر سسٹم کو میں دیے جائیں تاکہ گرمی سے بچا سکے.
صبح بلوچستان سے بھی طلبا کے لیے فکر مند ایک سامع نے اپنے وزیر اعلیٰ کو پیغام بھیجا ہے.
ضلع سے مقصود احمد بات کر رہا ہوں. میرا وزیر اللہ بلوچستان نواب ثناء اللہ وزیری سے گزارش ہے کہ وہ غریب بلکہ محنت کش اور قابل طلباء کے لیے ایسا پری ایجوکیشنل پروگرام لانچ کریں جس میں میرٹ کی بنیاد پر محنت کش اور غریب طلباء کو سلیکٹ کریں تاکہ بلوچستان کے غریب طلباء بھی دنیا کو اپنا ٹیلنٹ دکھائیں.
یہ تو تھے تعلیمی حصول میں درپیش مسائل پر ہمارے سامعین کے چند ریکارڈ کروائے گئے پیغامات. چلیے اب آخر میں کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے ہمارے ایک سامع جن کا نام حسنین ہے کا پوچھا گیا سوال شامل کرتے ہیں.
کراچی سے میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہوا ہے دوسرا, اس میں اور پہلے ٹیسٹ میچ میں بہت فرق تھا دونوں ٹیموں کی پرفارمنس میں, تو اس میں پچ کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے اور ٹیم کی اپنی پرفارمنس میں جو تسلسل ہونا چاہیے اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے.
آپ کا سوال ہم نے ہمارے کھیلوں کے نامہ نگار عبد الرشید شکور کے سامنے رکھ دیا اور جواب یہ رہا.
پچ کا کرکٹ میں کافی عمل دخل ہوتا ہے، تیز وکٹ پر ٹیمیں تیز بالرز کھلاتی ہیں اور اسپن وکٹ ہوتی ہے تو پھر اسپنرز کھلائے جاتے ہیں، ان کا کردار اہم ہو جاتا ہے اور اسی حساب سے ٹیمیں حکمت عملی بھی اپنی تیار کرتی ہیں، لیکن صرف پچ کو ہی ہر اچھی بری کارکردگی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ کھلاڑیوں کی اپنی کارکردگی بھی بڑی اہم ہوتی ہے اور جو پروفیشنل کھلاڑی ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہر طرح کی کنڈیشن اور وکٹ پر کس طرح کھیلا جاتا ہے۔
امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی صبر احمد کو دیجیے اجازت۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ انڈیا میں دو بڑے ٹی وی اینکروں کے درمیان گھمسان کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ ٹائمز داؤں کے ایڈیٹر ارنب گوسوامی نے میڈیا کے ایک حلقے پر پاکستان کی حمایت کرنے کا الزام لگایا، تو جواب میں این ڈی ٹی وی کی سینئر ایڈیٹر برکھا دت نے کہا کہ ارنب گوسوامی قوم پرستی کے نام پر میڈیا کی آواز دبانے کی وکالت کر رہے ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
اس جنگ میں ایک طرف ارنب گوسوامی ہے، انڈین ٹی وی چینلوں میں شاید سب سے اونچی آواز کے مالک، اور دوسری طرف ان کی سابق ساتھی برکھا دت ہیں جنہوں نے کارگل کی جنگ کے دوران خوب شہرت حاصل کی تھی، اور لڑائی پاکستان اور قوم پرستی پر ہے۔ ارنب ٹائمز ناؤ کے ایڈیٹر اور اینکر ہیں۔ کارگل کی جنگ کو 16 سال مکمل ہونے کے موقع پر منگل کی رات انہوں نے میڈیا کے ایک حلقے کو پاکستان نواز قرار دیا۔
In the guise of backing Kashmiris, these sections, including sections of the media, are doing everything possible to support Pakistan sitting here in India, and they call themselves...
Unka kehna hai ki media ka ye halqa Jammu Kashmir mein tainat Bharatiya fauj ko badnaam kar raha hai. Ye log Kashmiriyon ki awaaz uthane ke naam par Pakistan ke mauqif ki himayat karte hain. Yahan India mein baith kar Pakistan ki himayat karte hain.
Supporting Rawalpindi, they're supporting Hafiz Saeed, using the death, the killing.
Indian media دو واضح کیمپوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف ٹائمز ناؤ جیسے چینل ہیں جو پاکستان سے سختی سے نمٹنے کی وکالت کرتے ہیں، اور دوسری طرف این ڈی ٹی وی جیسے چینل جنہیں لبرل کیمپ میں رکھا جاتا ہے۔ جب سے کشمیر میں حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ان کے درمیان یہ نظریاتی فرق اور زیادہ واضح ہو گیا ہے۔ لیکن یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ میڈیا کے ایک حلقے کے خلاف ایک سینئر صحافی نے اتنی سخت زبان استعمال کی ہے۔ برکھا دت این ڈی ٹی وی سے وابستہ ہیں، ان کا انداز مختلف ہے۔
I worry in fact most of all for the intolerance of my own fraternity, the media.
این ڈی ٹی وی کے ایک اشتہار کے مطابق ان کے چینل پر چیخنا چلانا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی آواز سنوانے کے لیے چیخنا ضروری نہیں۔ یہ راز کسی سے چھپا نہیں کہ یہ اشتہار کس کے لیے ہے اور ارنب کا نشانہ کس کی جانب تھا۔ برکھا دت نے اپنے فیس بک پیج پر ارنب کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ٹائمز ناؤ میڈیا کی آواز دبانے اور صحافیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ آدمی صحافی ہے؟ مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارا پیشہ ایک ہے۔ وہ پاکستان سے بات چیت کی وکالت کرنے والوں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن کشمیر میں بی جے پی اور پی ڈی پی کی حکومت کا ذکر نہیں کرتے، جو پاکستان اور علیحدگی پسند حریت سے بات کرنے کی پابند ہے۔ اور وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستان پالیسی پر بھی خاموش ہیں، جنہوں نے کئی مرتبہ پاکستان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے ان میں سے دونوں پر ہی اعتراض نہیں، لیکن چونکہ ارنب کے لیے یہ نظریات ہی حب الوطنی کا پیمانہ ہے، تو وہ حکومت کے خلاف کیوں خاموش ہیں؟ کیا یہ چمچہ گیری ہے؟ اور اس سب کے باوجود ہماری صحافتی برادری خاموش ہے۔ اس سے پہلے بھی این ڈی ٹی وی سے وابستہ ایک صحافی رویش کمار قوم پرستی کا پرچم بلند کرنے والوں پر سخت تنقید کر چکے ہیں، لیکن نام پہلی بار لیے جا رہے ہیں۔
کچھ چینل ہیں جو اس طرح کے بھاشن دیتے ہیں، جو میں کہتا ہوں کہ ٹی وی دیکھنا بند کر دیجیے، مت دیکھیے۔ اگر اس طرح کا اینکر اگر یہ کرے گا، وہ کون ہوتا ہے کسی کو چنہت کرنے کا، نشاندہی کرنے کا کہ آپ بھارت ورودھی ہیں؟ کیا پتا یہ کام کر کے وہی بھارت ورودھی کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو آواز اٹھانے کا موقع نہیں دے رہا ہے؟ اگر ہر بات کو اگر آپ بھارت ورودھی بتائیں گے، تو سب سے بڑا دیش بھکت وہ نیوز اینکر بن گیا کیا، جو اپنے ایک فالتو کے وشے کو چنتا ہے اور لاکھوں ایسے وشیوں کو کباڑ میں ڈال دیتا ہے جس میں جنتا کے ہت جڑے رہتے ہیں، جو جنتا پریشان۔
لفظوں کی اس جنگ میں ملک کے کئی دوسرے نامور صحافی بھی کود پڑے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے کے راہل کنول نے ٹویٹ کیا کہ آج کی بحث میں ایک طرف برکھا دت ہوتی اور دوسری طرف ارنب، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے ایک ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا۔ جواب میں برکھا نے ٹویٹ کیا کہ پیچھے ہٹنے والے کا نام بتانے والے کے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ ساگریکا گھوش نے کہا کہ صحافیوں کو سب سے سوال پوچھنے چاہیے۔ قوم پرستی کے نام پر پریس کو خاموش کرنے کی کوشش سینسرشپ کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ لڑائی بھلے ہی ٹی آر پی ریٹنگز کی ہو، لیکن بحث اس سوال پر ہی ہوگی کہ حکومت کی پالیسیوں پر سوال اٹھانے والے صحافی دیش سے غداری کر رہے ہیں یا صرف اپنا کام۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
سوات کی تحصیل مٹا کے کم از کم 20 گاؤں ایسے ہیں جہاں ایک بھی سرکاری پرائمری اسکول نہیں۔ علاقہ کے مکینوں کے مطابق سوات میں طالبانائزیشن کے دوران انہی دیہاتوں کے اکثر نوجوان 10,000 ماہانہ تنخواہوں پر شدت پسندوں کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ اسلام آباد سے خدائے نور ناصر کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کی تحصیل مٹا، جہاں آج بھی کم از کم 20 ایسے دیہات ہیں جن میں ایک بھی سرکاری پرائمری اسکول نہیں۔ اہل علاقہ کے مطابق یونین کونسل پیر کلائی میں جورا، سنیل خان، گلڈیرائی، املک چنا، جنجر، کھزا کلا گئی اور برا کلا گئی سمیت 20 دیہاتوں کے لگ بھگ 8,000 بچوں کے لیے کوئی تعلیمی ادارہ نہیں۔ وقار سواتی یونین کونسل پیر کلائی کے مقامی ہے۔
20 سے زائد گاؤں ہے، اس میں ہے کوزا کلا گے، برا کلا گے، بدرگاہ اور تنگے، جو دوسرے علاقے ہیں اس میں کوئی بھی فیمیل اور فیمیل پرائمری اسکول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کے علاقے میں 8,000 کے قریب جو بچے ہیں وہ کافی متاثر ہو رہے ہیں۔
سوات سے تعلق رکھنے والی سماجی کارکن نیلم چٹھان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب سوات میں طالبانائزیشن عروج پر تھی تو ان مسلح گروہوں کے ساتھ مقامی ان پڑھ نوجوان 10,000 ماہانہ تنخواہ پر کام کیا کرتے تھے۔
جس طرح ہم سب کو پتا ہے کہ 2008 میں سوات میں طالبانائزیشن کا دور تھا، اور ہم نے دیکھا کہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کے ساتھ بہت سارے بچے جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ تھے، اور وہ صرف 10,000 روپیوں کے لیے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اگر ہم اپنے بچے کو بنیادی تعلیم نہیں دے سکتے، ان کی بنیاد جو ہے اس کو اسٹرانگ نہیں کر سکتے، تو وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟
تحریک انصاف کی سربراہی میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ تعلیم ان کی اولین ترجیحات میں سے ہے، لیکن پشاور میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ان سرچ اف جسٹس کی سربراہ سرما ملک اس سے متفق نہیں۔
جتنا ہم لوگوں نے وزٹس کیے ہیں یا جتنا ہم لوگوں نے فیلڈ میں سروے وغیرہ کیے اور ہمیں پتہ چلا ہے، تو خیبر پختونخوا میں اس وقت ایجوکیشن کے حوالے سے صحیح نہیں ہے حالات۔ اسپیشلی گرلز ایجوکیشن کے لیے اسکول وغیرہ کی بہت شدید کمی ہے۔ آپ یہ مٹر سائٹ کی جہاں پہ بات کر رہے ہیں، واقعی وہاں پہ ہم نے جا کے وزٹ بھی کیا اور دیکھا بھی، وہاں پہ واقعی جو ہے اسکولز وغیرہ کی کمی ہے، اسکولز بالکل ہیں ہی نہیں۔
یہ رنگ ٹیون اسی علاقے سے منتخب ایم پی اے محب اللہ کے فون کی ہے، جس میں نئے پاکستان اور نئے خیبر پختونخوا کے گن گائے جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اپنے علاقے پھر کلائی میں کوئی پرائمری اسکول کیوں نہیں؟ انہوں نے پہلے کہا کہ وہاں اسکول ہے۔ جب میں نے ان علاقوں کے نام بتانے شروع کیے جہاں اسکول نہیں، تو ان کا جواب تھا کہ انہوں نے جورا نامی گاؤں کو اسکول دینے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے مقامیوں نے انہیں جگہ نہیں دی۔
ان گاؤں کو میں نے اسکول پہلے سے دیے ہیں، جہاں کی ضرورت نہیں ہے تو ان لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ لینڈ نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اس لینڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس نے ریجیکٹ کیا ہے۔ باقی میرے خیال پر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ لوگ کی مطالبہ ہو اور وہ کہتے ہو کہ ہمیں اسکول پرووائڈ کر دو اور اس کو ہم اسکول نہ دیں، کیونکہ ایجوکیشن ہمارا پرائیورٹی ہے۔
واضح رہے کہ مٹا ضلع سوات کی ایک تحصیل ہے، اور ضلع سوات ہی سے امن کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا بھی تعلق ہے، جو اکتوبر 2012 میں طالبان کے عملے میں زخمی ہونے کے بعد سے برطانیہ میں مقیم ہے اور وہیں سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوشاں ہیں۔ خدائے نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دور افتادہ ضلع چترال کو ملک کے دوسرے حصوں سے ملانے والی لواری ٹنل کے منصوبے پر کام کا آغاز تو 11 سال قبل ہوا، لیکن یہ منصوبہ آج تک مکمل نہیں کیا جا سکا۔ تفصیل کے ساتھ رفعت اللہ اورکزئی۔
چترال کے عوام کے لیے ایک سہانے خواب کی حیثیت رکھنے والی لواری ٹنل پر آج کل تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ 8.5 کلومیٹر طویل پاکستان کے اس سب سے بڑے سرنگ پر تقریباً 26 ارب روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس منصوبے پر کام کا آغاز 2005 میں سابق فوجی صدر جنرل مشرف کے دور میں ہوا، لیکن بعد میں حکومتی دلچسپی کم ہونے کی وجہ سے تعمیراتی کام بار بار تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ لواری ٹنل کے پروجیکٹ ڈائریکٹر انجینئر محمد ابراہیم مومن کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ ریل ٹنل کا منصوبہ تھا، لیکن بعد میں اسے روڈ ٹنل میں تبدیل کیا گیا۔ انہوں نے کہا،
ڈیلے کی وجوہات ہے، ایک تو جو فلڈ آئے تھے مختلف ٹائم پہ اور ساتھ ارتھ کویک آیا تھا، اس کی وجہ سے پھر بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائڈ کیا کہ ریل ٹنل کو ہائی وے ٹنل میں کنورٹ کیا جائے، تو ہائی وے ٹنل میں پھر تھوڑا سا ٹائم لے رہا ڈیزائن وغیرہ میں، تو ان وجوہات کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا اور ہم 24 گھنٹے کام کر رہے 2 شفٹوں میں۔ موجودہ حکومت کی طرف سے ہمیں فنڈ کی کوئی پرابلم نہیں ہے، فنڈ اویلیبل ہے، اور اس سال فائنینشیل ایئر میں ہم نے 4.3 ارب روپے کام کر دیا انشے نے۔
لواری ٹنل کے منصوبے میں 4 پل اور دونوں جانب رابطہ سڑکیں بھی تعمیر کی جائے گی، جس سے اندازہ ہے کہ 3 گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے کیا جا سکے گا۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق اس منصوبے کو 2008 میں مکمل کیا جانا تھا، لیکن 8 سال کی تاخیر سے چترال کے عوام کو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ منصوبہ مقرر وقت پر یعنی آئندہ برس تک مکمل کر لیا جائے گا۔ چترال کی شہری اس زمن میں کہتے ہیں،
11 سال سے یہ ادھر بن رہا ہے، 11 سال میں جتنے بھی مریض جاتے ہیں یا مسافر آتے ہیں تو وہ اکثر مریض راستے میں مر جاتا ہے کیونکہ اجازت نہیں دیتے، اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے بس ابھی آزاد کریں گے، ابھی آزاد کریں گے، تو بہت مشکلات ہیں عوام کے لیے۔ اس ٹنل کا فائدہ کیا ہے؟ اور اربوں روپے عوام کے حکومت کے اس پر لگائے ہیں۔
یہ لواری ٹاپ جو ہیں، یہ اکثر جب بارشیں ہوتی ہیں یہ لوگ مرمت کر رہے ہیں، بار بار اس پہ مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں، جب بارش ہوتی ہیں تو وہ خراب ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے بہت پرابلم ہے اس پہ، کیونکہ آگے سے پانی بھی آ رہی ہے بارش میں، تو یہ ندی وغیرہ کے اس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، حادثات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کیونکہ جو نئے بندے آ رہی ہیں اس راستے پہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ راستہ کس طرح ہے، کیونکہ یہاں جو اپنے لوگ ہیں اس کو پتہ ہے یہاں کے آنے جانے کا۔
یہ روزانہ ہمارا ایک ٹرک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس پہاڑ پہ، حکومت ہمیں جب ٹنل چالو بھی ہو جائے تو ہمیں نہیں چھوڑتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں بٹ پورٹ گاڑی ادھر نہیں لے آئے، اور ہمارا یہ جو ہے نا سارا پسماندہ علاقہ ہمارے ساتھ سارا بٹ پورٹ گاڑی ہے، یہ چھوڑتا ہے ہمیں نہیں، ہم اوپر پہاڑ استعمال کرتے ہیں، روزانہ ہمارا ڈیلی ایک ٹرک گرتا ہے، ابھی بھی ایک ہمارا ٹرک گرا ہوا ادھر نیچے جو ہے نا پڑا ہے اور لوگ بھی اس میں مر گئے۔
لواری ٹنل کی تعمیر سے چترال کی تقریباً 5 لاکھ آبادی کو ہر موسم میں اس سرنگ سے جانے کی سہولت میسر ہوگی۔ سردیوں میں اکثر اوقات برف باری کی وجہ سے یہ ضلع مہینوں تک ملک کے دیگر شہروں سے کٹ کر رہ جاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ لواری ٹنل کے کھل جانے سے چترال وسطی ایشیائی ممالک کے لیے ایک گیٹ وے کی حیثیت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، لواری ٹنل چترال۔
سربین یہاں اختتام پذیر ہوا۔ آج ایڈیٹر تھی مہپارہ صفدر، عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ سبا ناز۔
ایوان بالا یعنی سینٹ میں آج بلوچستان میں 1800 سے زائد افراد کی ٹارگٹ کلنگ اور فرقہ واریت میں ہلاکت سے متعلق تحریک التوا پیش کی گئی، جسے بحث کے لیے منظور کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ انڈونیشیا کے حکام نے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی جانب سے ایک پاکستانی سمیت 14 غیر ملکیوں کی سزائے موت روکنے کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ انہیں آج رات سزائے موت دی جائے گی۔ شام میں کام کرنے والے امدادی اداروں نے روس کی جانب سے حلب میں سیکیورٹی فورسز کے محاصرے سے عام شہریوں اور غیر مسلح باغیوں کے باہر نکلنے کے منصوبے کے اعلان پر اپنے جواب میں احتیاط کا کہا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا ہے کہ وہ سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کی طرف سے حالیہ حملوں کے باوجود پناہ گزینوں کے ان کے ملک میں داخلے کی پالیسی ترک نہیں کریں گی۔ انڈیا کے مختلف حلقوں کی جانب سے مشہور مصنفہ ماہی شویتا دیوی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ 90 برس کی عمر میں آج انتقال کر گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔